بھی سب مل کر صلوات پڑھنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پہ متوفر بھی صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العاتون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمام ولا يناله غوص الفطان الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد من الصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على الرسول المسدد والنبي الأمجد والمصطفى الأحمد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفضا. ظهور إمام الزمان کے لیے صلوات. ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومنتهى الحلم وأصول الكرم. صلوات. شب تاسوعا ہے اور شب جمعہ بھی ہے. بارگاہ پروردگار میں مظلومیت سید الشہداء کی طفیل دعا ہے خدا متعال ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری اس مسلسل عزاداری کی طفیل ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرمائے. کہ اگر یہ 10 دن محنت کرنے کی وجہ سے زمانے کے امام کی خوشنودی حاصل ہو جائے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بہت بڑا کمال ہے جو ہم نے حاصل کیا. اے فرزند زہرا، ہم تیرے حضور تقاضا کرتے ہیں کہ ہماری ان عزاداریوں کو بہترین شکل میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ان دنوں کے اعمال جب آپ کے حضور پہنچے تو یقیناً آپ کریم ابن کریم ہیں, ہمارے اخلاص کی طرف نگاہ نہ کریں, اپنے کرم کی طرف نگاہ کریں. اور ہمارے ان نوجوانوں, ہماری کمیونٹی کے تمام مؤمنین کی ان بہترین اعمال کو قبول فرمائیے. صلوات پڑھنے ایک بار تمام. مصیبت کی ان راتوں کا آغاز ساتویں کے بعد سے ہو چکا ہے, اور جس مصیبت کا تذکرہ ہم سال بھر کرتے ہیں اس کا آغاز کربلا کی سرزمین میں اس دن سے جس دن سے یہ اعلان ہوا. شقی ترین انسان نے ابن زیاد کے اس حکم پہ نہر فرات پہ کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا, حیوانات پانی پی سکتے ہیں لیکن اے فرزند رسول تیری اہل بیت پانی نہیں پی سکتے. تاریخ انسانیت میں کربلا میں شقاوت کی حد ہو گئی, اس سے بڑی انسانی بدبختی کیا ہوگی کہ انسان دوسرے انسانوں کے لیے پانی کو بند کر دے اور ان کے بچوں اور اہل بیت کے ہوتے ہوئے لقادک صحرا میں ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دیں اور ہزاروں کی تعداد میں فوجیوں کو نہر پہ کھڑا کر دیا جائے. یہ واقعہ بڑا سبق آموز ہے, بہت ہی غم زدہ واقعہ بھی ہے لیکن انسانیت کے لیے اس میں ایک سبق بھی ہے. سبق اس میں یہ ہے کہ انسان شقاوت میں بسا اوقات اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے, اس تنزل اور اس پائنی درجے پہ پہنچ جاتا ہے, پست ترین درجے پہ, انحطاط کی آخری منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پہ وہ کسی شے کو اپنے لیے قدر نہیں سمجھتا ہے, کسی اصول کا پابند نہیں, تمام اصولوں کو جس مقام پہ پامال کیا گیا ہے وہ کربلا ہے. کربلا میں تمام اصول بدل دیے گئے. اگرچہ صفین میں بھی یہ عمل روا رکھا گیا اور انہی لوگوں نے اور اسی کے باپ نے, یزید ہی کے باپ نے صفین میں بھی خلیفہ رسول کے لیے پانی کو بند کیا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب وہ ہستی کہ جو حلم کی آخری منزل پہ فائز ہے, ہم نے زیارت میں کہا ہے السلام علیکم یا منتہ الحلم, جو بردباری شکیبائی اور صبر کی آخری منزل پہ فائز ہیں وہ آئمہ علیہ السلام. تھوڑی دیر کے بعد افواج امیر المؤمنین نے ایک مرتبہ نہر کو اپنے قبضے میں لیا, دریا کو اپنے قبضے میں لیا, اور اب پھر دوبارہ فوجی پلٹ کر امیر المؤمنین کے پاس آئے, آ کر کہا مولا ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا قبضہ تھا, انہوں نے پانی بند کر دیا, ہم بھی ویسا ہی عمل کریں گے. بعض اوقات یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ جیسے دشمن عمل کرے ویسے ہی ٹٹ فور ٹیٹ. مولا کائنات اور آئمہ علیہ السلام جب دشمن کے ساتھ بھی عمل کرتے ہیں تو کچھ ایسا سبق سکھاتے ہیں کہ دنیا بھر کے لیے سیرت بن جائے. لہذا اپنے فوجیوں سے مخاطب ہو کر رکھا, وہ عمل معاویہ کا عمل تھا, میں امیر المؤمنین ہوں, میں ولی اللہ ہوں, میں حجت خدا ہوں, میں دنیا پر خدا کا نمائندہ بن کر آیا ہوں, دنیا کے کتنے لوگ ہیں خدا کو نہیں مانتے؟ ہزاروں لاکھوں تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو پروردگار پہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں. کیا ذات پروردگار لوگوں کے پانی کو بند کرتی ہے؟ کبھی ان کے رزق میں کمی پیدا کرتی ہے؟ کبھی ان کے وسائل میں اور نعمات میں کمی پیدا کرتی ہے؟ امیر المومنین نے حکم دیا کہ نہر سے فوجیوں کو ہٹا دیا جائے اور افواج معاویہ کو کہا جائے، اجازت دی جائے تو آ کر پانی بھر لیں. اور یہاں پہ فرق محسوس ہوا، ایک طرف وہ خاندان ہے، ایک طرف یہ خاندان ہے، ایک طرف بنی ہاشم کے جوان ہیں، ایک طرف بنی امیہ کے نوجوان ہیں. لہذا ہم زیارت وارثہ میں اور زیارت عاشور میں ہم جب کہتے ہیں کہ اللہم لعن بنی امیہ قاطبتن، اے پروردگار تمام بنی امیہ پہ تو لعنت بھیج، اس لیے کہ ان کے کردار میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کچھ ایسا عمل پایا جاتا تھا کہ اس میں انسانی شقاوت، انسانی انحطاط نظر آتا ہے، انسانی پستی نظر آتی ہے. دنیا والے اگر کردار کو لینا چاہتے ہیں تو وہ دروازہ رسول پہ آئیں، اہل بیت رسول کے دروازے پہ آئیں، حلم کو سیکھیں. کل یہ عرض کیا تھا کہ حلم کا ایک نتیجہ شجاعت ہے، اور اس شجاعت کی وجہ سے انسان دشمن کے مقابلے میں بہترین فیصلہ کر سکتا ہے، اس میں بردباری پائی جاتی ہے. شجاعت سے مراد ہر موقع پہ دشمن پہ حملہ آور ہونا نہیں ہے. بعض اوقات شجاعت سے یہ تصور لے لیا جاتا ہے کہ ہر وہ انسان کے جو جہاں پر بھی اسے فرصت ملے وہ تلوار اٹھائے، دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، اس کو شجاعت کہا جاتا ہے. نہیں، شجاعت کبھی دشمن پہ حملہ آور ہونے کو کہا جاتا ہے اور کبھی دشمن کے حملے کو روک کر تھوڑی دیر کے لیے اپنے نفس کی کمانڈ کو اپنے ہاتھ میں لے لینے کو بھی شجاعت کہا جاتا ہے. اس لیے کہ شجاعت اس نفس پہ قبضہ کر لینا، اس باطنی شیطان کو شکست دے دینے کا نام بھی شجاعت ہے. ایک شجاعت یہ ہے. لہذا آپ دیکھیں مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ہر جنگ میں شجاعت دکھائی، ہر مقام پر پیغمبر کے پیچھے، وہ حامی و ناصر رسول کہ جس نے بدر سے لے کر خیبر تک ہر جنگ میں پیغمبر کا ساتھ دیا ہے، وہ علی. اور کچھ اس طرح سے ساتھ دیا ہے کہ ہمیشہ دشمن کے قلب میں جا کر حملہ کیا ہے، دشمن کی تہوں کو توڑ کر حضرت نے پیغمبر اکرم کو پھر دوبارہ خوشحال کیا کہ کبھی جب حضرت دشمن کی طرف نگاہ کرتے تھے تو غم زدہ ہوتے تھے. ایک وہ ہستی کہ جس نے پیغمبر کے چہرے سے غم کو دور کیا ہے وہ علی کے ساتھ ہے. علی صرف شجاع نہیں ہے بلکہ علی پہ شجاعت کا ناز ہے. اور علی وہ ہستی ہے کہ جس نے دنیا سے خوف کو ڈرایا ہے. ہمارے استاد معظم آیت اللہ العظمیٰ جوادی عملی اسی تفسیر زیارت جامعہ میں فرماتے ہیں کہ وہ ہستی جس سے خوف بھی خوف کھاتا ہوا نظر آتا ہے، یعنی خوف کو اصلا اس کی زندگی میں معنی نہیں ہے، مفہوم نہیں ہے، اس کی زندگی میں خوف آ ہی نہیں سکتا ہے، اس کے نزدیک خوف آتے ہوئے بھی خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے اس سے کہ اس کے نزدیک جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زندگی میں ہمیشہ شجاعت ہے. ایک وہ زمانہ تھا کہ جس میں امیر المومنین خیبر کو فتح کرتے ہیں، خندق کو فتح کرتے ہیں، بدر کو فتح کرتے ہیں، احد میں جا کر اپنی شجاعت کا سکہ بنواتے ہیں. لیکن ایک وہ زمانہ آتا ہے کہ ابھی پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی، شجاعت کا انداز بدل گیا، شجاعت ختم نہیں ہوئی ہے، انداز شجاعت بدل گیا ہے. لہذا ایک وہ
دوسرا نتیجہ جو ہرن سے لیا جاتا ہے بردباری سے انسان کو ملتا ہے، صبر سے انسان کو نتیجہ ملتا ہے، وہ یہ کہ انسان بر وقت فیصلہ کر سکتا ہے. ایک غیر حلیم انسان جس میں بردباری نہیں پائی جاتی عجول ہوا کرتا ہے، جلدی سے فیصلے کرتا ہے، بر وقت فیصلہ نہیں کرتا ہے، اس میں وقت سے پہلے اس نے عمل انجام دے دیا، عجولانہ عمل کرنا چاہتا ہے. لیکن ایک صابر اور بردبار انسان وقت کی نزاکت کا خیال رکھتا ہے. 25 سال تک مولا کائنات نے صبر کیا ہے، حلم سے کام لیا ہے. کوئی گروپ فارم نہیں کیا ہے، کوئی آرگنائزیشن نہیں بنائی، اصحاب حضرت کے ساتھ موجود تھے لیکن بہت قلیل تعداد میں، اور اس کی عکاسی مولا نے نہج البلاغہ میں اپنے خطبے میں کی ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا، ایک قلیل تعداد میں میرے ساتھ اہل بیت موجود تھے، قلیل تعداد میں صحابہ موجود تھے، میں نے مصلحت اسی لیے سمجھی کہ بجائے اس کے کہ میں لڑ کر خود اہل بیت کو اور اپنے اصحاب کو بھی قتل کروا دوں، میں نے ایک مدت صبر کرنے کو اپنے لیے مصلحت سمجھا. لہذا یہاں پر شجاعت کا انداز یہ ہے کہ حضرت صبر میں 25 سال گزارتے ہیں. پھر یہ زمانہ گزرتا ہے، پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب خلافت حضرت کو نصیب ہوتی ہے، اور اسی منبر رسول پہ بیٹھے ہوئے امیر المؤمنین جیسی ہستی یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے، الان رجع الحق الی اہلہ، آج حق پھر پلٹ کر اپنی جگہ پہ آ گیا ہے. اب پھر دوبارہ دشمن نے وہ عمل انجام دینا شروع کیا جس کو عجولانہ عمل کہا جاتا ہے. دشمن میں صبر نہیں پایا جاتا ہے، دشمن میں حلم نہیں پایا جاتا ہے، لہذا انہوں نے فوراً فوجوں کو تشکیل دیا اور امیر المؤمنین کے مقابلے میں آئے. اب پھر دوبارہ وہ ہستی کہ جو شجاعت کا منظر دکھانے والی، جس پہ شجاعت ناز کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اس ہستی نے پھر دوبارہ وہی کارنامے دکھانے شروع کیے کہ پھر دوبارہ خیبر زندہ ہو گیا، صفین میں پھر دوبارہ منظر خندق نظر آیا، کبھی جنگ جمل میں حضرت کے صحابہ نے کچھ اس طرح شجاعت کے نمونے پیش کیے کہ دنیا والوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ سبق رہ گیا کہ ایک اونٹنی کی ٹانگوں کو کاٹ دینے سے پوری فوج کو شکست دے دی. اس لیے کہ یہاں پر لوگوں میں شجاعت نہیں تھی، یہ وہ اونٹنی کی پوجا کرنے والے لوگ تھے جنہوں نے اونٹنی کو اپنا بت بنا لیا. اور بعض اوقات یہ ممکن ہے، کبھی لوگ بچھڑے کو اپنا بت بنا لیتے ہیں، کبھی اونٹنی کو اپنا بت بنا لیتے ہیں. انسانی عقائد بہت جلدی بدل جاتے ہیں. اگر انسانوں کو صحیح رہنمائی نہ ملتی رہے اور اگر صحیح رہبریت کے تحت انسان تربیت نہ پائے اور ایسے لوگوں کو رہبر بنا لے کہ جو بصیرت نہیں رکھتے ہیں، تو ممکن ہے بعض اوقات انسان اونٹنی کی پوجا کرے. اب یہ جنگ جمل میں عمل جو انجام دیتے تھے، اس اونٹنی کے ارد گرد چکر کاٹتے تھے اور چکر کاٹ کے جا کے حملہ کرتے تھے، ان کے لیے یہ اونٹنی ایک بت کی شکل اختیار کر گئی. لہذا میرے مولا نے ایک مرتبہ مالک اشتر کو حکم دیا، اے مالک اشتر جا کر اس اونٹنی کی ٹانگوں کو کاٹ دو تاکہ ابراہیم کی طرح بت توڑ دیے جائیں. اب جب بت ٹوٹ جائے گا تو سارے بت کی پوجا کرنے والے میدان کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. اور حضرت کی پریڈکشن صحیح ہوئی، جو ہی اس اونٹنی کا گرنا تھا گویا ان کے دلوں کے بت گر گئے، اور یہ سارے کہ جو اپنی شجاعت کا لوہا منوانے کے لیے آئے تھے سارے چھوڑ کر بھاگ گئے. اور اس مقام پر صرف وہ زوجہ رسول کہ جس کے متعلق لوگ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ بھائی شیعہ آخر ان سے بیزاری کا اظہار کیوں کرتے ہیں، یہ سوال ہوتا ہے نا ہم سے. قرآن نے کہا ہے کہ ازواج رسول جو ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں. کیا آپ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ہم سارے تسلیم کرتے ہیں نا کہ ازواج رسول مومنین کی مائیں ہیں. لیکن ماں ہونا اور ہے، امام ہونا اور ہے. اس مقام میں، اس میدان جمل میں دو ہستیاں موجود ہیں، ایک ماں ہے ایک طرف امام ہے. ہمیں بتاؤ کہ ہم کس کا ساتھ دیں، ماں کا ساتھ دیں یا امام کا ساتھ دیں؟ کچھ ایسے تھے جنہوں نے ماں کا ساتھ دیا، کچھ دوسروں نے امام کا ساتھ دیا ہے. بس اگر کوئی جب بھی سوال کرے تو اسے اس انداز میں جواب دیں. ضرورت نہیں ہے جھگڑا کرنے کی، مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آرگیومنٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ جواب میں سمپلی کہیں کہ ہم ماں کو ماں مانتے ہیں، امام نہیں مانتے. کبھی بھی امام ماں کی رہبریت کے قائل نہیں ہے، اور اس کے بھی قائل ہیں کہ ماں بعض اوقات بد کردار بھی ہو سکتی ہے. ماں میں خرابیاں بھی ہو سکتی ہیں، خامیاں بھی ہو سکتی ہیں. اگرچہ یہ ماں رسول کی ماں ہے، اس سے کردار کے متعلق ہم کبھی بھی شبہ نہیں رکھتے. عام مائیں گناہگار ہو سکتی ہیں، بد کردار ہو سکتی ہیں، لیکن رسول کی ماں، رسول کی زوجہ، زوجہ رسول، اس کے کردار میں کبھی شک نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے عمل میں، اس کی زندگی میں، اس کی سیاسی سوچ میں، اس کے تدبر میں غلطیاں ہو سکتی ہیں کہ وہ امام کے مقابلے میں جا کر کھڑی ہو جائے. اور اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ دو گروہ بن جائیں، ایک طرف امام کا گروہ ہو، ایک طرف ماں کا گروہ ہو، تو ہم اس کو ترجیح دیں گے کہ ہم اس کا ساتھ دیں کہ جو خلیفۃ الرسول ہے. ہم کبھی بھی ماں کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں، ہم کم عقل قوم نہیں ہیں. صلوات پڑھیں آپ حضرات. لہذا مولا کائنات نے پھر دوبارہ ان جنگوں میں اپنی شجاعت کا اظہار کیا ہے. پھر آئیے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ. ابتداء خلافت میں حالات آمادہ تھے، لوگ وفاداری کا اعلان کر رہے تھے. انہوں نے امام کے ہاتھ پہ آ کر بیعت کی. حضرت نے سب سے پہلا کام یہ کیا، اپنے لشکر کو تیار کیا، لشکر کے کمانڈر ان چیف کو معین کیا، اس کو سرحدوں پہ بھیجا، خود بھی لشکر کے لیے تیار ہوئے، خود بھی جنگ کے لیے آمادہ ہوئے. معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دوسرے امام بھی اپنے باپ کی سیرت پر عمل کرنے والی ہستی ہیں. ان میں بھی شجاعت اسی طرح پائی جاتی ہے کہ جیسے باپ میں پائی جاتی تھی، اور ان میں بھی حلم اسی طرح پایا جاتا ہے جیسے باپ میں پایا جاتا تھا. اب جب لشکر سرحد پہ پہنچ گیا، اس طرف سے معاویہ کی طرف سے پیغام آنے شروع ہوئے. ان پیغامات میں ان لوگوں کو انعامات کا کہا گیا، ان کو مختلف پوسٹوں کی لالچ دی گئی. کمانڈروں نے چھوڑنا شروع کیا، لشکر کے سربراہوں نے چھوڑ کر معاویہ کے ساتھ ملنا شروع کیا. لوگ بھاگ بھاگ کر واپس آنے لگے. اب یہاں پر حلم اور تدبیر کا ایک تقاضا ہے. تقاضا یہ ہے کہ حضرت اپنی اسٹریٹجی کو بدل لیں. یہاں کسی اجلت کی ضرورت نہیں ہے، کسی جلدی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ایک مومن، ایک الہی انسان جلدی سے مقاصد کو حاصل نہیں کرنا چاہتا ہے، بلکہ وہ صبر و تحمل سے اپنے اس مشن کی طرف نگاہ رکھتا ہے، اپنے آخری ہدف کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ہمارے دوسرے امام یہ دیکھ رہے تھے، تھوڑی ہی مدت کے بعد ایک زمانہ آنے والا ہے کہ میرا ہی بھائی، میرا خلیفہ، میرے بعد آنے والا امام اس مقصد کو پورا کرنے والا ہے، اس بنی امیہ کے طلسم کو توڑنے والا ہے، ان کے گھمانڈ کو، غرور کو توڑنے والا ہے۔ لہذا حضرت نے کچھ عرصے کے لیے صبر کیا۔ صلح امام حسن، حلم امام حسن کا نتیجہ ہے۔ حلم کی اس آخری منزل پہ فائز ہونے والی ہستی کہ جہاں پر دنیا والے چھوڑ رہے تھے، لوگ حضرت کو برا بھلا کہہ رہے تھے، بہت سے لوگوں نے کہنا شروع کیا آخر یہ کیا مسئلہ تھی کہ ہم تو جنگ کے لیے تیار تھے، انہوں نے جا کے ان کے ساتھ سلو کر لیا۔ بہت سے لوگوں نے کہا ان میں تدبیر نہیں پائی جاتی ہے، یہ ابھی نوجوان ہیں، ان کو حکومت کرنا نہیں آتی ہے۔ یہ جیسے کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جب عراق میں اور ایران کے درمیان جنگ کے دوران صلح کو قبول کر لیا تو بہت سے لوگوں نے یہی اعتراض کیا کہ آخر ابھی تک اتنے لوگوں کو مروایا، اتنی مدت تک جنگ لڑی ہے اور ابھی یہ صلح کرنے جا رہے ہیں ان کے ساتھ، یہ صلح شکست کے برابر ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، جیسے امام حسن مجتبی نے صلح کی، ویسے امام خمینی نے بھی صلح کی۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، اس لیے کہ بڑی بڑی طاقتیں اس میں شریک ہو کر اس جنگ کو طول دینا چاہ رہی تھی، لہذا امام خمینی نے اس مملکت اسلامی کو بچانے کے لیے اور امت اسلامی کو بچانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اس زمانے میں صلح کو قبول کر کے ہمیشہ کے لیے سپر طاقتوں کو ناکام کر دیا، ان کے تمام حربیں ناکام کر دی کہ ابھی تک پھر دوبارہ خلیج میں وہ سر نہیں اٹھا سکتے ہیں، ابھی تک ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ خلیج میں جا کر کوئی ایسا عمل انجام دے سکیں، ملک پہ حملہ کر سکیں۔ اگرچہ ان کی ہمیشہ یہ سازشیں جاری و ساری رہی ہیں لیکن کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں۔ اسی طرح امام حسن مجتبی نے اس زمانے میں صلح کر کے معاویہ کو ناکام کر دیا، خود اپنے آپ کو کامیاب کر لیا۔ کامیاب کر لیا یعنی وہ جو حضرت کے صحابہ تھے، حضرت کے اہل بیت تھے، وہ مخصوص لوگ یار و انصار، ان کو حضرت نے ایک مدت کے لیے محفوظ کر دیا تاکہ کل وہ زمانہ آ جائے جب یہی حبیب ابن مظاہر ہو کربلا کی سرزمین میں سید الشہداء کے ساتھ قیام کریں، تاکہ ایک زمانہ آ جائے جب عباس ابن امیر المؤمنین پھر دوبارہ قیام کریں اور کربلا کی سرزمین میں اپنے خون کے ذریعے اسلام کو اس طرح آبیاری کریں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام زندہ باد ہو جائے۔ یہ حلم ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کربلا کی سرزمین، نمونہ حلم کو عرض کرنا چاہتا ہوں عزاداروں۔ کربلا کی سرزمین میں کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت عباس کے متعلق جو ایک تصور پیش کیا گیا ہے وہ ایسا عجیب و غریب ہے اور وہ ہمارے ذاکروں ہی کا نتیجہ ہے۔ کوئی سمجھتے ہیں کہ جو ہی کوئی مسئلہ پیش آیا فوراً انہوں نے تلوار نکال لی، کہا مولا مجھے جنگ کی اجازت دے دیں، گویا ایک جنگجو انسان ہے جو ہر وقت جنگ کے لیے تیار ہے۔ نہیں، عباس ایک حلیم ہستی کا نام ہے کہ جب مولا نے حکم دیا جاؤ پانی لے کر آؤ تو حضرت نے سب سے پہلا کام کیا کیا، ممکن تھا نا باہر نکلتے تلوار نکالتے دشمن پہ حملہ ور ہوتے، میں پانی لینے جا رہا ہوں۔ لیکن یہاں پر یہ ہستی واعظ ہستی ہے، اس نے درس رسول خدا میں تربیت حاصل کی ہے، امیر المؤمنین کے سائے میں تربیت حاصل کی ہے، پہلے نکل کر دشمن کے سامنے موعظہ کرنا شروع کیا، ان کو نصیحت کرنی شروع کی تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو کہ ہم صرف تلوار چلانا نہیں جانتے ہیں، بعض چیزوں کو زبان کے ساتھ فتح کیا جا سکتا ہے، بعض چیزوں کو تلوار سے فتح کیا جا سکتا ہے۔ اہل بیت اطہار کی اور آئمہ علیہ السلام کی زبان چونکہ زبان حلم ہوا کرتی ہے، جب چلتی ہے تو ہمیشہ تاریخ میں ان کے کلمات ثبت ہو جاتے ہیں۔ خطبہ حضرت عباس ثبت ہو گیا، کلمات حضرت عباس ثبت ہو گئے۔ حلم کا نتیجہ یہ ہوا کرتا ہے کہ انسان میں وہ مقام اور عظمت پیدا ہو جاتی ہے، وہ جلال پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر وہ کبھی کسی کو حکم دے تو دنیا والے اس کے حکم کے سامنے تسلیم ہو جاتے ہیں۔ یہ رعب و جلال جو کبھی آپ حضرات آئمہ علیہ السلام سے متعلق سنتے ہیں، یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے، یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ رعب و جلال اصل میں اسی حلم کا نتیجہ ہے۔ یعنی اگر انسان اپنی زندگی میں ہمبل رہے، حلم سے کام لے، فوربیرنس سے کام لے، عفو و درگزر سے کام لے، تو اس میں وقار پیدا ہوتا ہے، اس سے انسان کی عزت ضائع نہیں ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ میں کیوں معاف کروں، کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے اندر وہ خواہشات نفسانی اوج کرتی ہیں، ہم مقابلے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، انتقام لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن یہیں پہ ایک اور جذبہ فطرت انسانی میں موجود ہے، اور اس جذبے کا نام یہ ہے کہ انسان عفو سے کام لے، درگزر سے کام لے، حلم سے کام لے۔ اگر اس موقع پہ انسان نے اس قوت سے استفادہ کیا، پروردگار اس کے رعب و جلال میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کے چہرے میں وہ وقار پیدا کرتا ہے کہ دنیا والے اس کے سامنے تسلیم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لہذا آپ نے سیرت آئمہ علیہ السلام میں بہت سے وقائع ایسے سنے کہ لوگ حضرت کو چلتے پھرتے گزرتے ہوئے جب چہرے کی طرف نگاہ کرتے تھے تو چہرے میں اس رعب و جلال کو دیکھتے تھے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ ایک اور صفت جس کو زیارت میں بیان کیا گیا، اصول الکرم۔ آئمہ علیہ السلام کرم کی جڑیں ہیں، اصل جڑ کو کہا گیا ہے، اصول اس کی جمع ہے، کرامت کی جڑ اہل بیت اطہار ہیں۔ آئمہ علیہ السلام کو ذات پروردگار نے اس کائنات میں جڑیں بنا کر بھیجا ہے کرامت انسانی کے لیے، اور جڑ کی کچھ خصوصیات ہیں۔ اولاً خود جڑ ہر شے کے ساتھ مناسب ہوا کرتی ہے، مثلاً درخت کی جڑ جو ہے وہ زمین میں ہوتی ہے۔ اصول عقائد بھی کہا گیا ہے، اصول دین کہا گیا ہے، یہ دین کی جڑ زمین میں نہیں ہوتی ہے بلکہ دین کی جڑ انسان کے دل میں ہوا کرتی ہے۔ اور جیسے درخت کی جڑیں زمین میں پوشیدہ اور مخفی ہوا کرتی ہیں، ویسے انسان کے عقائد کی جڑیں بھی انسان کے دلوں میں مخفی ہوا کرتی ہیں۔ دنیا کو کوئی انسان کسی کے عقیدے کے متعلق علم حاصل نہیں کر سکتا ہے، جان نہیں سکتا ہے وہ کیا عقیدہ رکھتا ہے، مگر یہ کو بیان کرے، جب تک کوئی اپنے عقیدے کو بیان نہ کرے اس وقت تک ممکن نہیں ہے کسی کے لیے کہ فرد اس کے عقیدے سے آگاہ ہو جائے۔ جب تک خاموش بیٹھا ہے اس وقت تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا کون کس عقیدے کا مالک ہے۔ لہذا خدا نے ان کو اصول عقائد کے ساتھ تعبیر کیا ہے، یعنی عقائد کی جڑیں، اصول دین یعنی دین کی جڑیں، اور دین کی جڑوں کو خدا نے مخفی کر دیا۔ اصول کرم ہیں، یعنی جڑیں ہیں کرامت کی، اور جڑیں ہمیشہ مخفی ہوا کرتی ہیں۔ اہل بیت اطہار آج پردہ غیبت میں بھی کرامت انسانی کو دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ آج اگر انسان اپنے اندر کرامت کا احساس کرتا ہے، کرم کا احساس کرتا ہے، تو آئمہ علیہ السلام کے طفیل ہے۔ اس کرامت سے کیا مراد ہے، کرم کس کو کہتے ہیں؟ مفسر عظیم الشان علامہ طباطبائی نے اس کی تعریف کچھ اس طرح بیان کی ہے، فرماتے ہیں کرامت سے مراد انسان جب پروردگار کی بندگی کرے اور بندگی میں اس مقام پہ پہنچ جائے کہ وہ کرامت الہی کا مشاہدہ کرے، اس کو کرم انسانی کہا جاتا ہے. ذات پروردگار کریم ذات ہے، لہذا ہر شے جو اس کی طرف سے نازل ہوئی وہ کریم ہے. اب قرآن کریم میں اگر دیکھیں، خود قرآن کا نام قرآن کریم، رسول خدا کے نام کو دیکھیں رسول کریم، اس کی طرف سے نازل ہونے والے فرشتے کرام بررہ، اس نے انسان کو کرامت عطا کی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی ہے اور اسے زمین و آسمان کی سیر کروائی ہے. حملناہم فی البر والبحر، ہم نے اسے خشکی میں پھرایا ہے، ہم نے اسے فضاؤں میں پھرایا ہے. آج یہ انسان کہ جو پرواز کرتا ہے اور غرور و تکبر سے جہاز میں بیٹھتا ہے، اگر وہ قرآن کی طرف رجوع کرے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اسے یہ قوت عطا کی ہے کہ زمین میں گردش کرے، اور ہم ہی نے اسے یہ توفیق دی ہے کہ وہ آسمان پر پرواز کرے. یہ قرآن 1400 سال ابھی جہاز نہیں بنے تھے اس وقت کے متعلق اس وقت کہہ رہا ہے. اس وقت یہ انسان کی اس قوت کی طرف اور انسان میں پائے جانے والی اس قدرت کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ہم فضا میں بھی انسان کو اڑانے والے ہیں. اس زمانے میں انسان ابھی اڑ نہیں رہا تھا، لیکن قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، ہم اللہ فی البر والبحر، ہم مختلف مقامات پہ کبھی دریاؤں میں اس کو چلائیں گے، کبھی فضاؤں میں اس کو لے کر پھریں گے. یہی انسان پروردگار کا وہ کریم انسان ہے. بس ہر وہ شے کہ جو پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی وہ کریم ہے، اس لیے کہ ذات پروردگار کریم ذات ہے، اس نے کرم کی بنیاد پہ انسان کو پیدا کیا ہے. انسان میں یہ کرامت رکھی ہے، بزرگی رکھی ہے، اور کرامت سے مراد یہ ہے کہ انسان جتنا حقارت سے دور ہوتا چلا جائے، ذلت سے دور ہوتا چلا جائے، اتنا ہی وہ کریم ہوتا چلا جاتا ہے. آئیے کربلا کی سرزمین میں وہ ہستی کہ جس نے انسانیت کو کرامت سکھائی ہے، کس انداز میں کرامت سکھائی، کہا ہے ہات منت دلہ، کہ ہم ذلت سے بہت دور ہیں. یہ شعار بلند کرنے والی ہستی کرامت انسانی کا سبق دینا چاہتی ہے. کرامت سیکھنا چاہتے ہو، آؤ کربلا میں آؤ. بعض اوقات ممکن ہے انسان کرامت اس کو سمجھتا ہو کہ اس کے اطراف میں لوگوں کا ہجوم ہو، جب وہ مر جائے تو اس کو بہت سے لوگ کفن دینے کے لیے آئیں، بہت سے لوگ غسل دینے کے لیے آئیں. یہ بعض اوقات ہمارے تصورات ہیں نا، فلاں انسان بڑا خوش نصیب ہے اس لیے کہ اس کے جنازے میں بہت سے لوگ شریک ہوئے، ہم اسے بہت خوش نصیب سمجھتے ہیں. ایک کرامت کا جو ہم نمونہ سمجھتے ہیں، اگر اس کو بہترین لوگ غسل دینے کے لیے آ جائیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں انسان بڑا ہی خوش نصیب ہے، اس کو اچھے لوگوں نے آ کر غسل دیا ہے. اگر بہترین سے بہترین کفن مل جائے تو ہم اس کو کرامت کا ایک نمونہ سمجھتے ہیں. لیکن کربلا میں تصور بدل دیا گیا، دنیا والوں کو بتلایا گیا ہے ہات منت دلہ، ذلت کو قبول نہ کرو، عزت کی زندگی کو قبول کرو. اور میرے مولا فرماتے ہیں کہ عزت کی زندگی، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. اور پھر اگر انسان کو کبھی جہنم میں ڈالا جا رہا ہو تو جہنم سے بہتر ذلت ہے. تصور حسینی یہ ہے کہ کبھی اپنے آپ کو جہنم میں جلانے سے بچاؤ، ذلت تسلیم کر لو. الموت اولا من رکوب العاری، موت میرے لیے آر کو تسلیم کرنے, ذلت کو تسلیم کرنے سے بہتر ہے. والعار اولى من رکوب النار, میں جہنم میں داخل ہونے سے اس کو بہتر سمجھتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے ذلت کو تسلیم کر لوں. عزاداروں, اگر کسی کا پانی بند کر دیا جائے, اس کا کوئی مددگار نہ رہ جائے, یار و انصار اسے چھوڑ جائیں, تو کیا پھر بھی ہم اس کو عزیز سمجھتے ہیں؟ ہمارے معاشرے کے لوگ کیا پھر بھی اس کو وہی عظمت اور عزت دیتے ہیں؟ معاشرے میں ایسے انسان کو حقیر سمجھا جاتا ہے, اسے لوگ جو آدمی جس کے ساتھ دینے والا کوئی نہ رہ جائے اس کو غریب کہا جاتا ہے. لیکن یہاں نواسہ رسول ہے, کربلا کی سرزمین ہے, کوئی یار و مددگار باقی نہیں رہ گیا, آنے والا کوئی باقی نہیں رہ گیا. ساتویں کا دن گزرا اور ساتویں کے دن سے پانی بھی بند ہو گیا. پانی بند ہونے کے بعد کا منظر جو مقتل نے لکھا ہے, ظاہر سی بات ہے وہ پانی جو ذخیرہ بھی رکھا گیا تھا بھی زیادہ دیر باقی نہیں رہ سکتا ہے. ایک بڑے کاروان میں, ایک بڑے قبیلے میں وہ پانی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوا کہ خیام سے آوازیں آنے لگی, العطش العطش. آئی آج تاسوعا کی رات ہے نازاداروں, کربلا کی اس کریم ہستی کی نگاہ کرتے ہیں, اس مظلوم کی طرف نگاہ کرتے ہیں جس نے اپنی کرامت کو اور کرامت انسانی کو محفوظ رکھا ہے. عزاداروں, یہ تاسوعا کی رات کو میرے مولا مختلف خیموں میں جاتے ہیں, کبھی اپنی اہل بیت سے ملتے ہیں. آج کی رات کی فرصت ہے, کل کی رات کی ایک فرصت ہے. یہی وہ رات ہے جس رات کو اشکیا نے کہہ لگائے اپنے خیموں میں بیٹھ کر, ہنسی مذاق کیا, شراب نوشیاں کی, خیمے میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے یہ کہتے تھے اب حسین کا کوئی آنے والا باقی نہیں رہ گیا. یہ وہ رات ہے جس رات کو تنہائی کا احساس ہونا شروع ہوا. یہ رات خوف کی رات ہے, یہ رات حزن کی رات ہے. لہذا جیسے عاشورہ کے دن کو اہل بیت کے لیے بڑی مصیبت کا دن قرار دیا گیا ہے, تاسوعا کے دن کو بھی اسی طرح مصیبت کا دن قرار دیا. مفاتی میں مرحوم عباس قمی یہ کہتے ہیں, شیعیان اہل بیت تاسوعا کے دن کو غم میں گزاریں, افسردگی میں گزاریں, یاد حسین میں گزاریں, صرف عاشورہ کا دن مصیبت کا دن تھوڑا ہی ہے. تاسوعا کا دن اس سے بھی بڑی مصیبت ہے, یعنی وہ دن ہے جس دن کبھی بیویاں سید الشہداء سے یہ پوچھتی تھی, مولا ابھی کوئی آنے والا باقی نہیں رہ گیا, کوئی یار و مددگار باقی نہیں رہ گیا, کیا آپ کا کوئی حامی و ناصر باقی نہیں رہ گیا؟ یہ تاسوعا کی رات ہے آزادہ. لیکن آج کی رات کو میں ایک ایسے شہید کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو کربلا کی سرزمین میں ایک ایسا شہید ہے کہ جو شبیہ رسول بھی ہے, ایسا شہید ہے کہ جو یوسف اہل بیت ہے, جس کے چہرے کی خوبصورتی کو مختلف مقتل والوں نے لکھا ہے کہ جو کبھی جب مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے نا, لوگ چھتوں پہ کھڑے ہو کر علی اکبر کی خوبصورتی کو دیکھتے تھے. یہ علی اکبر عزادارو کہ جو لیلا کا لال ہے جسے میرے مولا سید الشہداء نے بڑے ناز کے ساتھ پالا ہے، بڑی پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ پالا ہے۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں آج کی رات کو علی اکبر کو یاد کر کے رو، آج گریا کرو، آنسو بہاؤ، اپنے مولا علی اکبر پہ سلام کہو، السلام علیک یا علی ابن الحسین، ہمارے سلام ہو اے علی ابن الحسین۔ معلوم ہے زیارت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں السلام علیک ایہا المظلوم ابن المظلوم، ہمارے سلام ہو تجھ پہ اے مظلوم ابن مظلوم، جو خود بھی مظلوم ہے، جو مظلوم کا بیٹا ہے۔ بتاؤں کس طرح مظلوم ہے علی اکبر عزادارو۔ کربلا کی سرزمین میں نمعلوم ایک دفعہ قیامت کیوں نہ آ گئی کہ جب نواسہ رسول کے سامنے وہ آ کر کھڑا ہو گیا جو شبیہ رسول ہے۔ سب سے پہلے جس ہستی نے حسین کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا ہے وہ علی اکبر ہے۔ میرے مولا نے سب سے پہلے اپنی اہل بیت سے مخاطب ہو کر کہا میری اہل بیت، میرے اصحاب مہمان ہیں، میں نہیں چاہتا ہوں میں اپنے اصحاب کو سب سے پہلے بھیجوں، اے میری اہل بیت کوئی ہے جو تم میں سے سب سے پہلے قربانی کو پیش کرے؟ عزادارو سب سے پہلے جو ہستی مولا کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی وہ علی اکبر ہے۔ آ کر کہا بابا مجھے اجازت دے دے، میں کربلا کی سرزمین کی طرف، تیرے مہمان ہے نا، تو اپنے مہمانوں کو محفوظ رکھ، میں تیری اہل بیت کا بھی پاس رکھتا ہوں، اس لیے کہ میں تجھ میں سب سے زیادہ نزدیک ہوں۔ اے علی اکبر میری جان قربان ہو جائے، بے ابی انت و امی یا علی الاکبر۔ لیکن عزاداروں جب علی اکبر سامنے آئے تو ایک ایک اصحاب میرے مولا کی بارگاہ میں آ گئے، کہا یہ علی اکبر نہیں ہے، یہ شبیہ رسول ہے، ہم علی اکبر کو نہیں جانے دیں گے۔ اے اصحاب حسین آپ پر بھی ہمارے جانے قربان ہو جائے۔ یہ کیسے اصحاب حسین کو ملے ہیں؟ دنیا میں کسی کو ایسے اصحاب نہیں ملے دوستو۔ لیکن جب اصحاب بھی شہید ہو گئے، اہل بیت بھی شہید ہو گئے، اب مظلوم ابن مظلوم باقی ہے، علی اکبر باقی ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا کے سامنے جب آ کر علی اکبر نے اجازت مانگی ہے تو عزاداروں میں مقتل کے کلمات کو پڑھوں گا، کچھ اپنے پاس سے اضافہ نہیں کروں گا۔ مقتل میں یہ لکھا ہے کہ سب سے زیادہ جلدی اجازت جس کو دی ہے وہ علی اکبر ہے، اس لیے کہ حسین منزل صبر پہ ہے، منزل امتحان پہ ہے، یہ فخر ابراہیم ہے، علی اکبر فخر اسماعیل ہے۔ آج اسماعیل کو سامنے دیکھ لا کے چہرے پہ ذرا برابر بھی ملال نہیں آیا، ایک مرتبہ کہہ دیا علی اکبر میری طرف سے اجازت ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جا میرے بیٹے۔ میرے مولا کہتے ہیں علی اکبر اگر تیرا جوان بیٹا ہو اور تجھ سے کبھی موت کی اجازت مانگتا عزاداروں آج شب تاسوعا ہے، خوب جی بھر کے روتے ہیں، آئیے بی بی زہرا کی بارگاہ میں آج تسلیت پیش کرتے ہیں۔ امام زمانہ کے حضور کہتے ہیں عظم اللہ اجورنا و اجورک فی جدک الحسین۔ اب جب میرے مولا نے اجازت دے لی نا تو مقتل یہ کہتی ایک مرتبہ اپنی اس انگلی کو، شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کیا ہے میرے مولا نے، آسمان کی طرف بلند کر کے کہتے ہیں اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم الذین برز الیہم اشبہ الناس خلقا وخلقا برسول اللہ. اے پروردگار اب تو گواہ رہنا ہے, میں اس قوم کی طرف اسے بھیج رہا ہوں جو اخلاق میں بھی رسول ہے, صورت میں بھی رسول ہے. نہ معلوم رسول خدا کو یاد کر کے میرے مولا حسین یہ کہہ رہے ہیں اے میرے نانا رسول, جب بھی مجھے آپ کی یاد آتی تھی میں علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا, اے خدا میں تیرے حبیب کی طرف نگاہ کر لیتا تھا, لیکن اب علی اکبر بھی جا رہا ہے. پھر میرے مولا نے وہ جو رحمت للعالمین کا بیٹا ہے نا عزیزو, میں نے کربلا کی سرزمین میں کسی مقام پر حسین کی زبان سے بد دعا نہیں دیکھی ہے, لیکن یہ ایک وہ موقع ہے جب میرے مولا حسین یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اے پروردگار آسمان کی برکتوں کو روک لے, زمین سے ہر برکت کو ختم کر دے, اس لیے کہ ابن زیاد نے تہیا کر لیا ہے میرے علی اکبر کو قتل کر ڈالے. اے مظلوم کی یاد منانے والوں, میرے مولا حسین ان کلمات کو کہہ رہے ہیں اور پھر علی اکبر کو کہتے ہیں علی اکبر میں تجھے رخصت کرتا ہوں. اب علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں, اس طرف سے بیبیاں جمع ہوئی علی اکبر کو رخصت کر رہی ہے, اے علی اکبر ہماری وداع ہو, اس طرف سے زینب نے وداع کیا, ام کلثوم نے وداع کیا, نہ معلوم لیلا نے آگے بڑھ کر کیسے اپنے بیٹے کو وداع کیا ہے. اے میرے مولا حسین خیمے میں بیٹھے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں, اے علی اکبر نکلتے آتے ہیں میدان کی طرف. ایک مرتبہ علی کے بیٹے علی نے حملہ کیا ہے, حملہ کرتے ہوئے لائنوں پہ ان اشقیاء پہ ایک ایک کو قتل کرنا شروع کیا. میرے مولا کے بیٹے علی اکبر نے بڑی شجاعت دکھائی ہے, 120 لائنوں کو قتل کیا. قتل کرنے کے بعد ایک مرتبہ علی اکبر پھر دوبارہ خیمے کی طرف رخ کرتے ہیں, عزاداروں میں شہادت کو پیش نہیں کروں گا, میں شہادت نہیں پڑھ سکتا ہوں, خصوصاً علی اکبر کی شہادت پڑھنا میرے بس کی بات نہیں, میں صرف چند کلمات کہوں گا. عزاداروں اگر رونے کے لیے کافی ہو تو رو لیجئے. علی اکبر واپس آتے ہیں, آ کر اپنے بابا سے گفتگو کی, جانتے ہیں کیا کہا, کیا کہتے ہیں, اے بابا جان الاتش قد قتلنی, اے بابا میں علی اکبر ہوں, اے تیرے پاس آیا ہوں, پیاس نے مجھے مار ڈالا. اے میرے سلام ہو تیری مظلومیت پہ حسین, اے حسین تو کتنا غریب ہو گیا, اے حسین تو کتنا مظلوم ہے, اے یہ تیرا بیٹا یہ علی اکبر ہے تجھ سے ایک گھونٹ پانی مانگ رہا ہے, اے لیکن تو پانی دے گا تو کیسے دے گا, یہاں تو بچے پیاسے ہیں. میرے مولا نے کیا کہا, علی اکبر تھوڑی دیر صبر کرو, اے میرے نانا رسول خدا کھڑے ہیں حوض کوثر پہ کاسا لے کے گئے, آؤ علی اکبر میں تجھے پانی پلاتا ہوں. اے عزادارو پھر میرے مولا نے ایک عقیق نکالا ہے, نکال کے میرے مولا نے علی اکبر کی زبان کے نیچے رکھا ہے. اب علی اکبر پھر دوبارہ حملہ آور ہوئے, لیکن اس طرف سے ابن زیاد نے کہہ دیا یہ علی کا بیٹا علی ہے, اسے کوئی شکست نہیں دے سکے گا. عزاداروں اب کیا ہوا, اب ہر طرف سے حملہ ہونا شروع ہوا, بس مقتل نے اتنا لکھا ہے کوتہا اربن اربن, علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. اے علی اکبر گھوڑے سے کیسے گرے مجھے معلوم نہیں, اے لیکن ایک آواز آئی اے السلام علیکم یا بتا ہو, اے میرا آخری سلام ہو, اے میرے بابا یہ نہیں کہا ہے اے بابا میری مدد کو آئیے, کہا میرا آخری سلام ہو. جانتے تنہا رہ گئے، حسین تنہا رہ گئے، اب کوئی مددگار نہیں رہا ہے۔ اے آزادہ میرے مولا اٹھتے ہیں کہتے ہیں دنیا بعد کلفا، اے علی اکبر تیرے جانے کے بعد دنیا تاریخ ہو گئی۔ لیکن ایک مرتبہ ہے جب اس لاش کے قریب پہنچتے ہیں نا تو مقتل نے لکھا ہے میرے مولا جھکتے جھکتے ایک مرتبہ یہ چہرہ علی اکبر کے قریب جھک گئے، حضرت نے بوسے دینا شروع کیے، اپنی آبا کے ساتھ علی اکبر کے دانتوں کے خون کو صاف کرنا شروع کیا۔ اس طرف سے زینب نے دیکھا، اتنا برداشت کر سکی، کہا وہ خیا حسینہ وہ عباسہ ماتب حسین۔